ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. درود بيجي محمد وآل محمد. پروردگار عالم کا انتہائی شکر کہ اس نے ماہ مبارک رمضان کی برکتیں نصیب فرمائیں. ظاہر ہے کہ ماہ مبارک رمضان اللہ تعالیٰ کے دین کا ایک حصہ ہے, اور جو مجموعی طور پر دین کے اہداف ہوں گے وہی ماہ مبارک رمضان کے ہدف بھی قرار پائیں گے. کل آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ جس انسان کے اندر ایک خاص فکر ہوگی ماہ مبارک رمضان کے لیے, وہ ماہ مبارک سے کچھ حاصل کرے گا, اور اس کو پتہ ہوگا کہ مجھے یہاں سے کیا حاصل کرنا ہے. ہمارے پاس اجمالی جملات ہیں, لیکن ان اجمالی جملات کے پیچھے تفصیل کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے. اجمالاً ہمیں پتہ ہے ہمیں جنت میں جانا چاہیے, اجمالاً ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب ہمیں ملنا چاہیے, مجموعی طور پر ہمیں پتہ ہے کہ گناہوں کی مغفرت ہونی چاہیے, ہمیں معلوم ہے کہ ایمان اور عمل صالح اچھے اہداف میں سے ہیں, لیکن ان سب کی تفصیلات بہت زیادہ ہمارے نزدیک واضح نہیں ہیں, اور بعض چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو شاید صحیح ہی نہیں ہیں لیکن بہر مشہور ہیں. مثلا جو ہم لوگوں کا جنت کا تصور ہے وہ کسی بادشاہ کے محل سے زیادہ مختلف نہیں ہے. جو ایک بادشاہ کے محل کے لیے سوچا جاتا ہے وہ ہماری جنت ہے. تو آیا جنت وہی ہے جو ہم سوچ رہے ہیں؟ پھر جنت اور تفصیلات میں کیا ہے؟ اسی طریقے سے کچھ چیزیں مبہم ہیں, جو میں بہت دفعہ عرض کر چکا ہوں. مثلا قرب الہی ہمارے نزدیک مبہم ہے. قرب الہی کا مطلب کیا ہے؟ تفصیلات بہت زیادہ نہیں معلوم کہ قرب الہی کسے کہتے ہیں, کیسے حاصل ہوتا ہے, قرب حاصل ہوگا تو کیا ہوگا. اسی طرح زندگی کے بارے میں جتنے بھی اہداف ہمارے پاس ہیں کم و بیش یا مبہم ہیں یا بالکل مجہول ہیں, یا یہ کہ کچھ زیادہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اچھا اگر ایسا ہو کہ ہمیں ہر چیز کے بارے میں بالکل صحیح علم حاصل ہو تو کیا ہوگا؟ میرے خیال میں یہی جگہ ہوگی جہاں سے ہماری صحیح ڈیولپمنٹ شروع ہوگی, جب ہمیں ہر چیز کے بارے میں بالکل صحیح پتا ہو کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے, اس دنیا کے بارے میں اچھی طرح سے پتا ہو کہ اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے, نظام کیا ہے, یہاں پر کیوں آئے ہیں, کیوں گئے ہیں, کیا کرنے کے لیے آئے ہیں, کس چیز میں ہمیں مشغول ہونا ہے, کس چیز میں مشغول نہیں ہونا ہے, اور وہ یقین اتنا زیادہ یقین ہو کہ یہ جو شام کے وقت کی ایک مصروفیت میں چلو دین کے نام پہ ایک درس بھی ہو رہا ہے اور اس میں کسی نے کچھ بولنا ہی ہے تو سب بولنے میں ہم نے کہہ دیا دین اصلی ہے, اس سے نکلا ہے زندگی کے اصل متن کے اندر داخل ہو جائے, جو زندگی کی اصل ٹائم ہے اس کے اندر وہ وارد ہو جائے, اور پھر وہ ہمیں بتا رہا ہو کہ تمہارے دین نے تم سے کیا چاہا ہے, تمہیں اپنے دین سے کیا حاصل کرنا ہے. چند پوائنٹس اس سلسلے میں ابتدائی کلام عرض کریں گے, اور اس کے بعد طریقہ کار کے مطابق جو ہم ہر سال اختیار کرتے ہیں ایک سورہ مبارکہ کا انتخاب کرتے ہیں. اس سال سورہ سبا کا انتخاب کیا ہے, 34ویں سورہ ہے, 22ویں پارے کے اندر. کچھ مقدمتاً اس سلسلے میں عرض کرتے ہیں کہ زندگی میں خدا نے ہم سے کیا چاہا ہے, اصل کیا ہے, اور اس کے بعد اس سورہ کا آغاز کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. البتہ میں تقریباً یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہم کہہ پائیں گے یہ بہت ادھورا ہوگا, یہ مکمل نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ کہ جتنا ہمیں پتہ اس سے زیادہ کہہ بھی نہیں سکتے, اور جو ہمیں معلوم ہے وہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ کامل نہیں ہے, ناقص ہے. تو یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو کچھ ہم بولیں گے وہ کامل نہیں ہوگا, لیکن یہ اس امید پر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بالآخر کچھ تو آگے بڑھے بات, اور اس کے بعد پھر جیسے جیسے ہمیں بھی سمجھ میں آتا رہے گا, اگر موقع ملا تو آپ کی خدمت میں بھی عرض کرتے رہیں گے. اب تک یہ سمجھ میں آیا, اور یہ بہت اچھی طرح سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ کامل نہیں ہوگا, اس کے بعد بھی بہت کچھ داستان باقی ہونی چاہیے. اب تک یوں سمجھ میں آیا ہے کہ ہم اور آپ اس دنیا کے اندر آئے ہیں, اور جیسے کہ ہم اور آپ قرآن کریم کے اندر دیکھتے رہتے ہیں, ایمان اور عمل صالح دو چیزیں ہم سے بہت شدت سے طلب کی گئی ہیں. ساری جو ویلیوز ہیں وہ ان دو کے اوپر آ کے رک جاتی ہیں, ایمان اور عمل صالح. جو عمل صالح کرتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں, وہ ایسے ہو جائیں گے, ان کو جنت میں داخل دیا جائے گا, رکھا جائے گا, یہ جزا وہ جزا. آخر میں انسان سوچتا ہے یہ عمل صالح ہے کیا. اچھا یہ بھی ہمیں اندازہ ہے, عمل صالح کمیت پہ نہیں ہے, کوانٹیٹی پہ نہیں ہے, یہ کوالٹی پر ہے. لہذا بلا شک و شبہ 9 روٹیاں دینا عمل صالح ہے, بلا شک و شبہ 1 بستر پہ سوتے رہنا عمل صالح ہے, بلا شک و شبہ 1 ضربت لگانا عمل صالح ہے, بلا شک و شبہ 1 خاتون 1 پہاڑی سے دوسری پہاڑی کے درمیان بھاگیں یہ عمل صالح ہے. جبکہ ان میں کوئی کوانٹیٹی ہے ہی نہیں اصلا. 1 پہاڑی سے 2 پہاڑی کے درمیان بھاگنا کتنی کوانٹیٹی ہے, 1 رات سوتے رہنا میں کیا کوانٹیٹی کوئی ڈھونڈے گا. لیکن یہ سب کے سب اپنی کوالٹی کی بنیاد پر عمل صالح بن رہے ہوتا ہے. اب یہ عمل صالح میں وہ جو کوالٹی اس کی اتنی امپروڈ ہے کس بات پر ہے, اور یہ کیوں کوئی کرتا ہے. مثلا اگر اس عمل ان تمام عمل صالح جس کا بھی ہم نے تذکرہ کیا تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اس میں ایک کوالٹی ہے. مثلا 9 روٹیاں کوانٹیٹی میں کچھ نہیں ہے, لیکن ان حالات کے اندر 9 روٹیاں دینا وہ اس کی کوالٹی ہے, وہ جو خاص حالات ہیں. اچھا اب پھر ڈفرنس کیا ہے؟ ڈفرنس یہ نہیں ہے کہ کون 9 روٹیاں دیتا ہے یا کون نہیں دیتا, ڈفرنس اس بات کے اوپر ہے ان حالات میں کون 9 روٹیاں دے گا 3-3 کر کے. اچھا اب یہ تو میں بھی دے دوں گا, صحیح ہے, دے دوں گا ان حالات کے اندر, عام حالات میں تو دے دوں گا, لیکن اس سے کوالٹی نہیں بنتی. کوالٹی بن رہی ہے ان حالات کے اندر جا کر جس میں وہ دے رہے تھے. اچھا جب میں ان حالات میں جاؤں گا تو دے دوں گا, اگر میں نے بھی دی ہوتی تو پھر میرا بھی حق تھا کہ میرے لیے بھی آیت اترتی, اور نہیں اتری ہے اور نہیں اتر رہی. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ میں یقیناً نہیں دوں گا اور کوئی نہیں دے گا سوائے ان کے جو لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, نہ جزا چاہتے ہیں نہ حتی شکریہ چاہتے ہیں. اچھا یہ جو کوالٹی کا ڈفرنس ہے یہ کس بات پر ہے؟ اب سمجھ میں آ گیا کہ وہ جو حالات ہیں ان حالات میں دینا کوالٹی کا ڈفرنس لا رہا ہے. تو میں ان حالات میں دوں گا تقریباً اطمینان سے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں دوں گا, سمجھ میں آتا ہے ہم سب کو کہ ہم نہیں دیں گے. ہم کیوں نہیں دیں گے اور انہوں نے دیا؟ اب ڈفرنس اس کا سمجھ میں آ جائے کہ کیوں کسی خاص حالت میں کوئی کرتا ہے اور کوئی نہیں کرتا. کہنے کی بات نہیں ہے, کرنے کی بات ہو رہی ہے. کہنے کو تو میں بھی کہہ دوں گا کہ شب ہجرت میں بھی سو جاتا, کوئی بھی کہہ سکتا ہے. پتہ نہیں کتنے لوگوں کی خواہشیں تھیں کہ کاش ہمیں کہہ دیتے تو شاید ہم بھی سو جاتے, کچھ نہیں ہوا, صرف امیر مومنین سوئے. کوئی ممکن ہے کہے کہ ان حالات میں کوئی تھا ہی نہیں, تو جن حالات میں تھا تب بھی کچھ نہیں ہوا. جن حالات میں نبی نے کہا کہ اب کون جائے گا اس عمرو بن عبدوہد سے لڑنے کے لیے, تب کون گیا؟ تب بھی کوئی نہیں گیا, صحیح. تو ان حالات میں ایک خاص عمل انجام پائے, خاص حالات میں خاص عمل انجام پا جائے, یہ بنیاد ہے ڈفرینس کی. کوئی کیوں کرتا ہے کوئی دوسرا نہیں کرتا, کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اب سمجھ میں آتا ہے, جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ کس کو کتنا یقین ہے. جتنا یقین ہوگا وہ کر لے گا, اور جتنا یقین کم ہوگا وہ نہیں کرے گا. سارا کا سارا فرق پڑتا ہے یقین کے اوپر. جس کا یقین زیادہ ہوتا ہے وہ خاص حالات میں عمل صالح انجام دے دیتا ہے, اور جسے یقین نہیں ہوتا وہ زبان سے لاکھ علیکم السلام کچھ بھی بولتا رہے وہ عمل صالح انجام نہیں دیتا ہے. اب منتقل ہو جاتے ہیں اس بات کے اوپر, یہ یقین کیسے آتا ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں ہم کیسے کہاں سے کہاں ہوتے ہوئے کہاں پہنچ گئے؟ ہم آئے تھے کہ عمل صالح کنفرم اعمال صالح کون سے ہیں, تو چند کنفرم اعمال صالح آپ کی خدمت میں عرض ہوئے. ان اعمال صالح میں قطعی بات تھی کہ کوانٹیٹی نہیں تھی, صرف کوالٹی تھی. کوالٹی کا جو ڈفرینس تھا وہ یہ تھا کہ ان کنڈیشنز کے اندر لوگ یہ کام نہیں کرتے جو انہوں نے کر کے دکھائے. پھر بات ہوئی کہ ان حالات کے اندر انہوں نے یہ کام کیا کیوں ہے, تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یقین کی وجہ سے کیا ہے. اب اگلا سوال یہ یقین آتا کیسے ہے؟ کچھ کو یقین آتا ہے وہ خاص حالات میں خاص کام کرتے ہیں عمل صالح بن جاتا ہے, کچھ کو یقین نہیں ہوتا وہ ان خاص حالات میں وہ خاص کام نہیں کرتے, نتیجہ ان کا عمل عمل صالح میں تبدیل نہیں ہوتا. بس کی ورڈ جو ہمیں ملتا ہے وہ یقین ملتا ہے. یہ یقین کیسے آتا ہے اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اچھا اگر ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہو, اور بات کا سمجھنا آسان ہے, کسی بات کو ہضم کر لینا, اور اگر میں پھر کہوں گا کہ یقین تو پھر وہ ایک سرکل بن جائے گا. کسی بات کو سمجھنا جان لینا آسان ہے, لیکن اس پہ یقین حاصل ہو جانا وہ بہت مشکل ہے. اب ہمیں اس بات پہ یقین ہو گیا ہے کہ یقین سے ہی سب کچھ بدلتا ہے, یقین سے ہی سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ تمام چیزوں کے پیچھے اصل یقین ہے, اور ہمیں اس کی نشانیاں بھی ملتی ہیں. مثلا زیارات کے اندر لکھا ہے کہ اقمت الصلاۃ واتیت الزکاۃ, آخر میں کیا لکھا ہے, حتی اتاک الیقین. اچھا سید الشہداء کی ساری فضیلتوں میں کہاں پہ بات ختم ہو رہی ہے, آپ یقین پر فائز تھے. اتنی بڑی اہمیت ہے اس کی, اتنی زیادہ اہمیت ہے. اب یہ یقین آتا کیسے ہے جب سارا کا سارا ڈفرنس یقین سے ہے؟ جس کو یقین ہے وہ عمل صالح کرے گا, جس کو یقین نہیں ہے وہ عمل صالح نہیں کرے گا. عام حالات میں کیے جانے والے اعمال سے عمل صالح نہیں بنتا, خاص حالات میں کیے جانے والے عمل سے عمل صالح بن جاتا ہے. یقین کیسے آتا ہے؟ خدا تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ میں فرمایا, وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ, اپنے رب کی بندگی کرو تاکہ تمہیں یقین مل جائے. اپنے رب کی بندگی کرو تاکہ تمہیں یقین مل جائے. اچھا اب آپ پھر احساس کر رہے ہیں کہ آپ ایک لوپ کے اندر آ گئے. عمل صالح کریں گے تو خدا قبول کرے گا. عمل صالح ہوتا ہے یقین سے, اور یقین کے لیے کیا چاہیے؟ رب کی بندگی چاہیے. تو یہ تو وہی عمل صالح ہو گیا. ٹھیک ہے, ہم عمل صالح سے شروع کرتے ہوئے آئے تھے یقین پہ, کہ جس کے پاس یقین ہوتا ہے وہ عمل صالح کرتا ہے. جب یقین کو کریدا کہ یہ یقین کہاں سے آتا ہے, تو خدا نے متعال کہہ رہا ہے میری بندگی کرو اس سے تمہیں یقین ملے گا. جب یقین ملے گا تو عمل صالح آ جائے گا. تو بھائی جب بندگی تو میں اسی وقت کروں گا جب مجھے یقین ہوگا. اب یہ کیا ہوا پھر؟ اب یہاں ایک اور چیز داخل ہوتی ہے, وہ اس کو سالو کر سکتی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ چیز ہے معرفت. ایک جگہ ہے جہاں سے ہمیں شروع کرنا پڑے گا. یقین تو نہیں ہے, کیونکہ یقین تو بندگی کے بعد آئے گا, پھر اس کے بعد عمل صالح وغیرہ سب کچھ ہوگا. جس جگہ سے ہم شروع کر سکتے ہیں وہ ہماری معرفت ہے. ہم ایک معرفت سے شروع کر سکتے ہیں. اچھا یہ معرفت کیا ہے؟ کسی چیز کو پہچان لینا. اب سارے کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں, شروع کہاں سے کروں جس سے یہ ساری چین پھر جڑتی چلی جائے گی, آخر تک پہنچ جاؤں گا. اس جگہ سے شروع کروں, کسی طرح میری جو پہچان ہے خدا کے بارے میں, نظام کے بارے میں, یہ پہچان بڑھتی چلی جائے. اگر میری پہچان بڑھ گئی, جس کو ہم عربی میں معرفت کہتے ہیں, اگر معرفت بڑھ گئی تو میں بندگی کروں گا. بندگی کروں گا تو یقین آئے گا. یقین ہوگا عمل صالح میں تبدیل ہو جائے گا. عمل صالح میں تبدیل ہوا پھر میں صالح ہو جاؤں گا. ایک دفعہ ایک انسان عمل صالح کرتا ہے, ایک دفعہ وہ اتنے عمل صالح کرتا ہے کہ صالحین میں تبدیل ہو جاتا ہے. ان دونوں میں بھی کوئی فرق ہونا چاہیے. ایک دفعہ وہ ہوتے ہیں کہ جو عمل صالح کرتے ہیں, اور ایک دفعہ وہ اتنے عمل صالح کثرت سے کر دیتے ہیں کہ خود صالحین میں تبدیل ہو جاتے ہیں. پھر وہ ظاہر ہے کوئی, اب اس کے اوپر ہم گفتگو نہ کریں, کہ کسی صفت کو حاصل کرنے کے لیے ایک دفعہ ہونا کافی نہیں ہے, اس میں مہارت ہونا ضروری ہے. تو کچھ لوگ عمل صالح کو اتنی تعداد میں اتنی کثرت سے کرتے ہیں کہ ان کے ذات سے عمل صالح بلا ارادہ گویا صادر ہوتا ہے, پھر اس وقت وہ صالحین میں پہنچ جاتے ہیں, اور معاملہ پھر اس کے آگے پھر ہمارے بس میں نہیں ہے کہ پھر کیا ہوتا ہوگا. یہاں تک تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے بات. اب پھر واپس آ جاتے ہیں, شروع میں کیا کرنا ہوگا؟ شروع میں ایک معرفت چاہیے. شاید یہ وہ معرفت ہے جس کے لیے خدا تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ہم نے جن و انس کو اس لیے خلق کیا کہ ہماری بندگی کریں. اور اس کا ترجمہ اہل بیت نے کیا, الا وما خلقت الجن والانس الا ليعرفون, ہم نے جن و انس کو اس لیے خلق کیا کہ ہماری پہچان حاصل کریں. پہچان حاصل کریں گے بندگی کریں گے, بندگی کریں گے یقین ملے گا, یقین ملیں گے ساری چیز ہو جائے گی. پہچان کیسے حاصل ہوتی ہے؟ معرفت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ اس کے لیے بھی چند پوائنٹس ہمیں چاہیے ہوں گے. اب آپ دیکھیں سیکوینس میں ہم کہاں سے پہنچے, کہاں تک آ گئے. اب ہم آئے اس بات کے اوپر کہ بندگی ہوگی تو یقین آئے گا, اور بندگی کے لیے ہمیں معرفت چاہیے. معرفت کیسے ملتی ہے, اس کے اوپر چند جملات عرض ہوں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. کچھ چیزیں ہیں جن سے معرفت بڑھتی ہے, کچھ چیزیں جن سے معرفت کم ہوتی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن جو اگر ہم اور آپ ایجاد کر دیں خدا معرفت دے دیتا ہے. معرفت اور علم میں کیا فرق ہوتا ہے؟ مثلا میں نے ایک کتاب اٹھا کے پڑھنا شروع کر دی, کتاب پڑھتا رہتا ہوں, یہ میری معرفت بڑھ رہی ہے؟ یعنی شاید علم بڑھ رہا ہے لیکن اس سے معرفت نہیں آتی. یہ بہانہ بنتا ہے کہ معرفت آتی ہے, پھر یہ بہانہ بن جاتا ہے. یہ معرفت کیسے آتی ہے؟ عجیب ہے, ہمارے پاس روایتوں میں لکھا ہے کہ بھرا ہوا پیٹ معرفت کے راستے میں رکاوٹ ہے, معرفت نہیں آتی. اور روایتوں کے اندر صراحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ شکم خالی میں معرفت نصیب ہوتی ہے. صحیح ہے؟ اب سمجھ میں آتا ہے ماہ رمضان کیا کرتا ہے. ماہ رمضان یقین کے راستے کو کھول دیتا ہے. وہ کیسے؟ پہلی شرط پوری کروا دیتا ہے, شکم خالی ہے. چلو پہلا کام اس نے کروا دیا جبرن, بالاکراہ بالجبر, جہنم کے خوف سے ہی صحیح, کچھ بھی تھا کروا دیا پہلا. یعنی جو ایک جگہ چاہیے ہوتی ہے نا کسی کو, کہ مثلا جیسے کوئی ایک آدمی ہے, وہ کوئی بچہ چلنا سیکھ رہا ہے, پہلا قدم تو اٹھائے تاکہ ہمت بنے, تو ماہ رمضان پہلا قدم اٹھا دیتا ہے. وہ کیسے ہے؟ وہ جو بھرا ہوا پیٹ تھا, کبھی خالی نہیں ہوتا تھا, دنیا کے سوا کچھ نہیں سوچتا تھا, اس ماہ رمضان نے اس انسان کو پہلا جھٹکا دے دیا, اس کا شکم کچھ دیر کے لیے خالی ہے. اب یہ جو خالی شکم ہے یہ معرفت کے لیے تیار ہے, یہاں سے معرفت کا دروازہ کھلنا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں کتنا اچھا ٹائم ملا ہوا. اب اگر ایسا ہو کہ مثلا ماہ رمضان کی وجہ سے تھوڑا سا شکم پرستی کے اوپر پابندی لگی ہوئی ہے, اس پابندی کے دوران میں اور آپ سوچنا شروع کرتے ہیں خدا نمتال کے اوپر, اس کائنات کے اوپر, میرے اور اپنے انجام کے اوپر. یہ سوچنا ہمیں کہاں سے ملے گا؟ یہ نماز سے ملے گا, یہ نماز سے ملے گا. اچھا اگر دو چیزوں کا کمبینیشن بن جائے, کوئی ماہ مبارک رمضان میں اپنی نماز اچھی کر لے, اور اچھی نماز کے لیے خضوع خشوع اور دموع, یہاں سے گویا ایک بریک تھرو ملنا چاہیے, پھر یہاں سے راستہ کھلنا چاہیے. شکم خالی ہے, غور و فکر شروع ہو گیا ہے, خدا نے مثال کے اوپر توجہ دے رہا ہے, نماز کے مختلف اسرار کے ذریعے سے اپنی عاقبت کو پہچان رہا ہے, اپنی آخرت کو پہچان رہا ہے. کل ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جیسے مثلا جب قیام کے لیے کھڑا ہوا ہے تو یوں سوچے کہ جیسے میں آخرت میں محشر میں خدا نے مثال کے سامنے کھڑا ہوں. بہت خوبصورت ایک روایت ہے, میں تکرار بہت کرتا ہوں ان چیزوں کی, اور میں اس لیے عرض کر رہا ہوتا ہوں, صاف بات یہ کہ مجھے بھی چاہیے ہوتا ہے کہ مجھے کہیں سے نصیحت ملے, تو میں اس بہانے کے آپ کے سامنے بولتا ہوں, خود کو بھی بولتا ہوں کہ بے حیا دوسروں کو سناتا رہتا ہے, خود بھی سن لیا, اور تکرار کرنے میں شاید کوئی فائدہ ہو جائے اس لیے تکرار بھی کرتا ہوں. اور تیسری بات میں پچھلے سال بھی عرض کی تھی, انسان کو بالآخر کچھ نہ کچھ تو بولنا ہوتا ہے, تو بالآخر یہی کچھ ہے بولنے کے لیے. اب اس میں کیا ہے, مثلا آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے, ایک بات ہو گیا آپ کی خدمت میں, سجدوں کے اوپر خوبصورت ایک روایت ہے, کسی نے پوچھا, میرے خیال میں مولا امیر المومنین سے روایت ہے, درود بھیجے گا محمد وعلیٰ آلہ, کس نے پوچھا مولا سجدے دو کیوں ہیں, سجدے دو کیوں ہیں؟ فرمایا پہلا سجدہ اس وقت کی نشانی ہے جب تم ابھی خلق نہیں ہوئے ہو, جب تم خلق نہیں ہوئے ہو تم ابھی تاریکی میں ہو, اور اس تاریکی میں بھی تم خدا کو یاد نہ بھی کرو, خدا کو یاد کرنے والے بہت ہیں, اس تاریکی میں بھی سبحان اللہ سبحان ربی العالی وبحمد, یہ پہلا سجدہ ہے خلقت سے پہلے, یعنی اس دنیا میں آنے سے پہلے, نہ کہیں کہ خلقت سے پہلے, اس دنیا میں آنے سے پہلے. جیسے ہی اٹھے دو سجدوں کے درمیان پہنچے, گویا مادی دنیا میں آ گئے, اور یہ جو مادی دنیا ہے اس میں نسیان ہے, اس میں خطا ہے, اس میں گناہ ہے, تو جملہ کیا کہیں گے, جو ہم لکھیں گے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. دنیا محل استغفار. کیوں؟ محل خطا، محل نسیان، محل عصیان، سب کچھ اسی میں. لہذا اس دنیا میں جیسے ہی آئے دو سجدوں کے درمیان گویا دنیا میں آئے، اب کیا کہیں گے؟ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. اب جو جھکے اب کہاں جا رہے ہیں؟ اب اپنی قبر کی طرف جا رہے ہیں. اب جو دوسرے سجدے میں گئے ہیں گویا قبر میں پہنچ گئے. قبر میں پہنچنے کی بات کیا ہے؟ سبحان ربی العلی و بحمدہ. کاش کوئی دوسرے سجدے میں یوں سوچے جیسے میں قبر کی تنہائیوں میں پہنچ گیا ہوں، اب مجھے خدا کو یاد کرنا. اچھا، یہ جتنے سمبولک ایکسپریشنز ہیں یہ یہاں پر جو کچھ کر رہے ہیں یہ وہاں پر یہی ہوں گے. یعنی اگر میں یہاں پر مثلا دوسرے سجدے میں خدا کو یاد کر رہا ہوں، احتمال قوی یہ ہے کہ قبر میں اترنے کے بعد خدا کو یاد رکھوں گا. اور یہاں اگر دوسرے سجدے میں خدا کو یاد نہیں کر رہا، مشکل پڑ جائے گی پھر قبر میں اترنے کے بعد جب فرشتہ مجھ سے پوچھے تمہارا رب کون ہے تو میں کہوں خدا ہے، پھر مشکل پڑ جائے گی. جو یہاں پہ ہو رہا ہے وہ آگے جا کر کام آنا ہے ہمارے. ہم اس دنیا اور اس دنیا کے رابطے کو نہیں سمجھ پائے ابھی تک، ہم ان رابطوں کو کشف نہیں کر پا رہے. اگر ہم محنت کریں تو ہم کشف کریں گے کہ ان دنیا دو دنیاؤں کے رابطے کیا ہیں. مثلا ابھی شب اول قبر کا کتنا خوف ہے ہمیں کہ پتہ نہیں شب اول قبر کیا ہونے والا ہے. البتہ ان کو خوف ہے جو قبر پہ توجہ دے رہے ہیں. جو قبر پہ توجہ نہیں دے رہے اس کو کیا مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ تو کوئی ہمیں شب اول قبر کا اتنا خوف ہے، اتنا ہی خوف ہے تو یہ دوسرے سجدے میں توجہ کیوں نہیں دیتے. دنیا میں گناہوں سے بچنے کا اتنی خواہش ہے، خدا دنیا میں گناہوں سے محفوظ کرے، استغفر اللہ اچھی طرح کیوں نہیں کہتے؟ اس کا اثر ملنا چاہیے وہاں پر. یہ سب سمبولک ہے. فرمایا دو سجدوں کے درمیان کہ استغفر اللہ، پھر یہ جو دوسرا سجدہ ہے یہ ما بعد الموت ہے، موت کے بعد کا مرحلہ ہے. اب کہے سبحان ربی العلی و بحمدہ تاکہ اس کی قبر نورانی ہو جائے. اب جو اٹھا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ محشر میں خدا کے سامنے پھر پہنچ گیا ہے، یہ خدا کے سامنے پہنچ گیا ہے. لہذا جیسے ہی خدا کے سامنے پہنچتا ہے اب کیا کہتا ہے؟ مثلا دوسری رکعت ہو تو کیا کہے گا؟ اے خدا میں گواہی دیتا ہوں تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. کیونکہ اس نے یہ گواہی دینی ہے وہاں جا کے. اچھا، اب اگر میں نے اس گواہی کو توجہ سے دیا تو وہاں میری گواہی صحیح قبول ہوگی، اور اگر یہاں گواہی صحیح طرح سے نہیں دی، جیسے میں کل آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو جھوٹی گواہی ہو، تو کل جب میں محشر میں خدا کے سامنے کھڑے ہو کے کہوں گا اشہد ان لا الہ الا اللہ، شاید کہہ ہی نہیں پاؤں گا، کہہ ہی نہیں پاؤں گا. کیوں؟ اصل اس گواہی کو میں نے ہضم نہیں کیا تھا یہاں پہ، اس گواہی پہ مجھے یقین نہیں تھا، یہ میں یوں ہی کہہ رہا تھا. لہذا جب وہ دنیا میں اس دنیا میں پہنچوں گا جہاں راز کشف ہو جائیں گے، تو جو چھپا ہوا راز تھا کہ گواہی سچی نہیں تھی، یہ وہاں پہ اثر دکھائے گا اپنا، گواہی نہیں جاری ہوگی زبان سے، مشکل میں پھنس جائیں گے. یہ نماز ہے ہماری. اچھا، جتنا یہ معرفت بڑھتی چلی جائے گی جو نماز کے اندر ملنی ہے ہمیں، جتنا اس کو امپروو کرتے چلے جائیں گے معرفت بڑھتی چلی جائے گی. جتنی معرفت بڑھتی چلی جائے گی اللہ کی بندگی آسان ہوتی چلی جائے گی، اللہ کی بندگی میں آسانی سے بندگی کریں گے. جتنی بندگی آسان ہوتی چلی جائے گی یقین کے مرحلے میں اور اوپر جائیں گے. اچھا، ایک اور اس میں آخری بات اور عرض کرتا چلوں اس سلسلے میں کہ گویا یوں احساس ہوتا ہے، ایک تو ہر موقع پہ خدا کی توفیق چاہیے ہی چاہیے، اس کے بغیر تو کوئی معاملہ حل نہیں ہوتا. جیسے وہ شیخ سعدی نے بہت اچھا لکھا کہ خدایا تیرے ہر شکر کے اوپر میرے اوپر دو شکر واجب بنتے ہیں، تیرے ہر شکر کرنے پر میرے اوپر دو شکر واجب ہو جائے. کہ جیسے میں کہتا ہوں الحمدللہ، دو شکر واجب ہو گئے. اور کیا؟ ایک سانس لیا اور ایک سانس نکلا، ایک آکسیجن گئی اور یہ جو باہر نکلی، دو شکر اور واجب ہوئے. فرمایا میں کیسے تیرا شکر ادا کروں؟ تیرے ہر الحمدللہ کہنے پر دو شکر واجب ہیں. تو اب میں ایک شکر کے اوپر دو شکر واجب کر چکا ہوں، اب اگر دو شکر بجا لاؤں تو چار شکر واجب ہو جائیں گے، کیسے بجا لاؤں؟ اور مولا نے ایک دعا کے اندر، یہاں تک مجھے یاد نہیں آ پا رہا کون سی دعا تھی، اس کے اندر جملہ استعمال کیا تھا، فرمایا تھا تعریف اس خدا کی جو اس اعتراف کو کہ خدا میں تیری ہم نہیں کر سکتا، اس اعتراف کو بھی ذکر کے عنوان سے قبول کر لیتا ہے. کیا جملہ ہے یہ؟ تعریف اس خدا کی جو اس اعتراف کو کہ خدا میں تیرا ذکر نہیں کر سکتا اس کو بھی کس عنوان سے قبول کرتا ہے؟ ذکر کے عنوان سے قبول کر لیتا ہے، کہتا ہے یہ بھی عبادت ہے کہ میں اعتراف کروں کہ میں حمد نہیں کر سکتا، میں ذکر نہیں کر سکتا، میں تیری عبادت نہیں کر سکتا، اس کو بھی قبول کر لیتا ہے کہ ہاں یہ بھی ذکر ہے، یہ بھی ذکر ہے، یہ خدا ہے. اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ ماہ مبارک رمضان سامنے ہے، پوری توانائیوں کو استعمال کر لیجئے. البتہ یہ کہنا آسان ہے، پوری توانائیوں کو استعمال کر لیجئے. پتہ نہیں کس کس کے سر پر کتنی کتنی مصیبتیں ٹوٹ رہی ہوں گی، کسی کی نوکری خطرے میں ہوگی، کسی کی بیماری آ گئی ہے، کسی کی پتہ نہیں جھگڑا گھر کے اندر چل رہا ہے، تو وہ کہے گا بھائی ان لوگوں کو پتہ نہیں کہ ہمارے اوپر کیا بیت رہی ہے، اوپر بیٹھ کے بیٹھے رہتے ہیں یہ کر لو وہ کر لو. جو بھی مشکل چل رہی ہے، میں نہیں پھنسا ہوا ان مشکلات کے اندر، اور اس کے اوپر خدا کا شکر بجا لاتا ہوں کہ پتہ نہیں یہ بھی اس وجہ سے کہ میں امتحان نہیں لینا چاہتا ہے، یا اس وجہ سے کہ کچھ اور ہو رہا ہے نہیں معلوم، یا شاید آپ جیسے ہوں کسی کی دعا کے نتیجے میں. بعض اوقات اللہ کا بہت شکر بجا لاتا ہوں اس بات پر، بہت مزہ آتا ہے مجھے اس وقت جب مجھے کوئی کہتا ہے کہ میں ہر روز دعا کر رہا تھا، تو میں کہتا خدا ہے تو نے بھی عجیب کام کیا ہے. بارہ تو میں اس مشکل میں بھی فی الحال نہیں ہوں، لیکن جو مشکل میں اس کے لیے بھی ایک جملہ کہنا چاہوں گا، وہ یہ کہ جو بھی مشکل ہے، جو بھی مشکل ہے، اگر اس پر یقین ہو کہ کائنات خدا کے قبضۂ قدرت کے اندر ہے، پھر ہر مشکل آسان ہونی چاہیے، تھیوریٹیکلی آسان ہونی چاہیے. بالآخر کوئی بھی مشکل آئیے کہاں سے آئیے؟ اللہ کی قبضۂ قدرت سے نکل کر کہیں سے آئیے؟ نہیں، آئی خدا کی قدرت کے اندر سے ہی ہے. پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر نماز میں کہیں اور مت سوچو، پھر خدا پہ سوچ لو. کیوں؟ جو کچھ ہے وہ اسی طرف سے ہے، جو کچھ بھی ہے، چاہے امتحان آیا تب بھی ادھر سے ہی ہے، چاہے سزا آئی ہے تب بھی ادھر سے ہی ہے، چاہے جزا ہے تب بھی ادھر سے ہی ہے، جو کچھ بھی ہے ہے یہیں سے، اسی پہ سوچ لو. تو اگر اس کو حل کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ مصیبت ختم ہو جائے، تب بھی رجوع یہیں پر ہے. اگر شکر کرنا چاہتے ہیں کہ خدا ہے تیرا شکر تو نے امتحان لیا، تب بھی انہیں ہے یہیں پر. بس اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے میرے اوپر اتنی مصیبتیں پڑی ہیں کہ میں نماز میں توجہ نہیں دے پا رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ابھی توحید پہ یقین نہیں ہے، ابھی خدا کو نہیں پہچانا. اس کا مطلب البتہ میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں بھی کسی ایسی مشکل سے گزر نہیں رہا شاید اس وجہ سے، لیکن جو بھی گزر رہا ہے اس کی خدمت میں عرض کروں گا کہ بھائی یہ سب خدا سے ہی ہے، تو یہی جگہ ہے جس کے اوپر توجہ دینی ہے. اور آخر میں کل جو اس کا خلاصے کے طور پر وہ یہ کہ اس پوری دنیا کا ایک ہدف نظر آتا ہے، کون کتنی پہچان حاصل کرے گا، کون خدا کی حاکمیت کو اچھی طریقے سے پہچاننا شروع کر دے گا، اس یہ اصلی چیز سمجھ میں آتی ہے. صرف اس پہچان لینے سے ایک سیکوینس بننی ہے، جب یہ پہچاننا شروع کریں گے کہ خدا ہی اصل ہے، لا الہ الا اللہ، بس یہ اصل ہے، یہاں سے کچھ شروع ہوگا، یہیں سے معرفت شروع ہوتی ہے، یہیں سے بندگی شروع ہوتی ہے، یہیں سے یقین شروع ہوتا ہے، سارے دروازے یہیں سے کھلتے ہیں. اس یقین کو، اس معرفت کو کسی طریقے سے اندر لے آنے کی کوشش کریں. میں نے عرض کیا کہ خدمت میں ماہ رمضان اس کی بہت بڑی اپرچونیٹی ہے اس معرفت کو حاصل کرنے کی، کہ معرفت کے دروازے اس وقت کھلے ہوئے ہیں. شکم قدر سبک ہے، پریشانیاں فکریں ہمیشہ ہوتی ہیں، لیکن شرائط اس وقت فراہم ہیں، تو اس کو استعمال فرمائیے. ہم بھی کوشش کریں، آپ بھی کوشش کریں، کچھ خاص توجہ دیں نماز کے اندر، تاکہ انشاءاللہ معرفت کے دروازے کھلیں. اللہ نے ہمیں چھوٹے کاموں کے لیے خلق نہیں کیا ہے، اللہ نے ہمیں بہت بڑے بڑے کاموں کے لیے خلق کیا ہے، بہت بڑے بڑے مراحل کے لیے خلق کیا ہے. یہ کیا کام ہے کہ ہم لوگ جس کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، یہ چھوٹے کام ہے جس کے اندر ہم لوگ اپنی زندگی کو ڈال کر سمجھ رہے ہیں یہ اصل ہے. اصل یہ نہیں ہونا چاہیے. وہ خدا نے متعال انسان کے اندر اپنی روح کو پھونکے کہ وہ 6,000 درہم کمائے، یہ اس کی زندگی کا مقصد ہو؟ نہیں ہونا چاہیے. یہ اس کی حیثیت اتنی زیادہ نہیں ہونی چاہیے کہ اس کی خاطر خدا نے متعال نے روح پھونکی تھی، یہ اس کی کیا حیثیت ہے؟ مٹنے والی چیز کو حاصل کرنے کے لیے خدا ابدی روح میں سے دے گا، یہ نہیں ہونا چاہیے. اس نے ابدی روح دی ہے، لافانی روح دی ہے، ازلی ابدی روح میں سے کچھ دیا ہے، تو وہ کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو نہ مٹنے والی ہو، جس کو حاصل کرنے کے لیے یہ نہ مٹنے والی روح دی ہے اس نے. وہ سوائے کمالات کی کچھ نہیں ہو سکتا. سوائے معنوی کمالات کی کچھ نہیں ہو سکتا. باقی دنیا کی کوئی چیز اس قابل نہیں ہے کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے روح جیسی عظیم الشان نعمت خدا نے متعالیٰ ہمیں آپ کے حوالے کرے گا. اب سورہ سبا کا انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرة وهو الحکیم الخبیر یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها و ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها وهو الرحیم الغفور. یہ جو جملات ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بہت کامن ہیں, الحمد للہ رب العالمین, لہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العلی العظیم, یہ سب جملات ہم نے بچپن سے سنے ہیں. انہی پر یقین کرنا زندگی کا ہدف سمجھ میں آ رہا ہے, ان پر یقین کرنا. اچھا ممکن ہے کوئی کہے ان پر تو یقین ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر, یقین ہے. اگر یقین تھا تو اپنے سے جیسے پست انسانوں کے سامنے سر کیوں جھکاتا ہے پھر؟ اگر یقین ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر تو نماز میں کھڑے ہو کر ادھر ادھر کی کیوں سوچتے ہیں پھر آپ؟ جو خدا قدیر ہے, ہر چیز پر قادر ہے, اس کے سامنے کھڑے ہیں اور سوچ یہ رہے ہیں کہ فلاں آدمی سائن کرے گا یا نہیں کرے گا. بھائی قدیر تو یہ ہے, تو اس کی کیوں سوچ رہے ہیں پھر؟ اس کا مطلب ہے ان جملات پہ یقین نہیں آیا ابھی. انہی جملات پر یقین لانے سے سب کچھ ہونا ہے. یہی جملات جو سادے سادے جملات ہیں, ان پر یقین سے سب کچھ آگے بڑھنی ہے. مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ الذی, ہر قسم کی حمد خدا کے لیے, اس کے لیے کہ جو ما فی السماوات, لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے, اللہ کے لیے کہ جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے. جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے, یہ بھی ایک خوبصورتی ہے کہ سما پلورل آیا ہے سماوات, اور زمین سنگولر آیا ہے. یہ ایک ہے, سما متعدد ہیں اور زمین ایک ہے. مادی دنیا بہت پست ہے اور وہ جو روحانی دنیا ہے وہ بہت عظیم الشان ہے, وہ پلورل میں ہے. عالم مادی ایک ہے, عالم غیر مادی بہت زیادہ ہیں, کثرت کے ساتھ ہیں. تو ان کا ہمیں یعنی اور مخلوقات میں مادی بھی اپنی تمام تر کثرت کے باوجود محدود ہیں, اور مخلوقات غیر مادی وہ تو ہمارے لیے ایسا مجھول ہیں تو ہم جانتے ہی نہیں ہیں ان کو. تو ان کی تو کثرت بھی ہمیں نہیں معلوم, وحدت بھی کیا پتہ چلے گی ہمیں. لیکن یہ خدا نے متعارف فرماتا ہے, لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے وہ خدا کا ہے. اس پہلے جملے پہ ہمیں یقین ہے, جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا کا ہے, اس پہ یقین ہے. کاش ہم اس ایک جملے پہ یقین کر لیتے کہ بھائی جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے سب خدا کا ہے, میرا تیرا نہیں ہے, یہاں پر سب خدا کا ہے. یہ اگر ہم اس بات پہ یقین کر لیتے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے سب خدا کا ہے, تو ملکیت پہ ایک دوسرے سے ناانصافی کرتے ہوئے جھگڑتے کب لے؟ کوئی کسی کی چیز غصب کرتا؟ کوئی کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولتا؟ کوئی کسی ذرا ذرا سی مادی خواہش پر ایک دوسرے سے جھگڑا کرتا؟ تو اوپر بیٹھ گیا میں نیچے بیٹھ گیا, تو آگے چلا گیا میں پیچھے آ گیا, اس پہ کوئی جھگڑا ہونا تھا پھر؟ اگر یقین ہوتا کہ جو کچھ ہے وہ خدا کا ہے, کیوں جھگڑنا ہوتا ہے؟ یہ کہ ہم ان دی بات ان تمام کے اوپر جھگڑ رہے ہیں, کہ ان تمام کے اوپر لڑ رہے ہیں, یہ کہ ان تمام باتوں کا چلو لڑ جھگڑ نہیں بھی رہے تو غم غصہ لیے بیٹھے ہیں. ایک دفعہ نہیں لڑ جھگڑ رہے, دو بھائی ہیں, بالآخر آدمی کہتا ہے یار بھائی سے کیا لڑنا, لیکن دل میں غصہ تو ہے کہ اس نے بہرحال لے لیا. یہ سب کیوں ہے؟ یہ سب اس وجہ سے کہ ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ یہ سب خدا کا ہے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا ہے, ہم مالک نہیں ہیں, ہم لوگ بندے ہیں. کاش یہ ایک بات ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ ہم لوگ بندے ہیں, ہم لوگ مالک نہیں ہیں یہاں پر. آپ یہ سوچیں کہ ایک جملہ ہی کافی ہم لوگوں کی اصلاح کے لیے کہ ہم مالک نہیں ہیں, ہم بندے ہیں. بندے کا کام ہے بندہ بنے, اور فارسی میں کہتے ہیں تا بندین تا بندین, جب تک بندے ہیں روشن ہیں, اور جب بندگی سے گرتے ہیں تو سوائے پھر تاریکی کے کچھ نصیب نہیں ہونا ہے ہمارے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض ولہ الحمد فی الاخرہ, اور اسی کے لیے حمد ہے آخرت میں. یہ سب جملات ہم لوگوں کے لیے مجہول ہیں. حمد کا مطلب کیا ہے؟ تسبیح کا مطلب کیا ہے، سلامتی کا مطلب کیا ہے، سب چیزیں ہم لوگوں کے لیے مجہول ہیں، جبکہ یہ الفاظ معلوم ہیں، معانی مجہول ہیں. دیکھیں الحمدللہ تعریفیں خدا کے لیے، کون سی تعریفیں، یہ کون سی تعریفیں جو سب خدا کے لیے ہیں. اس حمد کا مطلب کیا ہے، اس حمد کا مطلب کیا کہتے ہیں، مثلا ہم کہتے ہیں تعریفیں خدا کے لیے، تعریف کسے کہتے ہیں، تم بہت اچھے لگ رہے ہو، یہ تعریف ہے، یہ سب خدا کے لیے. آئے واقعا آئے کریمہ یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں تم بہت اچھے لگ رہے ہو، تم خوبصورت ہو، تمہاری کیا بات ہے، یہ سب خدا کے لیے ہیں. حمد یعنی الفاظ کا دماغ زبان سے جاری کرنا کہ سامنے والا اچھا ہے، یہ خدا کے لیے، یا اس میں کچھ اور گہرائی ہونی چاہیے، حمد اس سے بڑھ کر کچھ ہونا چاہیے کہ خدا نے مطلب تمام نمازوں کے اندر کہہ رہا ہے کہو الحمدللہ رب العالمین. کیا مطلب الحمدللہ رب العالمین، یہ جو شاعر نے شعر کہا یہ خدا کے لیے، یہ جو میں نے کھڑے ہو کر کہا بہت اچھا لگ رہا ہے یہ خدا کے لیے، یہ ہے واقعا حمد، شاید یہ نہیں ہونا چاہیے. حمد کا مطلب پھر کیا ہونا چاہیے، شاید شدت احترام میں اپنے آپ کو کسی کے سامنے جھکا لینا، یہ حمد ہے. شدت احترام اور عظمت میں اپنے آپ کو کسی کے سامنے جھکا دینا، یہ حمد ہے، نہ کہ صرف زبان سے کہنا. زبان سے تو کوئی بھی دغل باز کہہ سکتا ہے تم بہت اچھے لگ رہے ہو، یہ جملہ جھوٹ جھوٹ میں ہم پتہ نہیں کتنے انسان ہر روز کہتے ہیں. یہ ساری چیزیں تھوڑے خدا کے لیے ہیں، یہ تو جھوٹ ہے سارے کے سارے، تو بہت ساری باتیں ایسی کہی جا رہی ہیں. پھر حمد کیا ہے، کسی کی شخصیت، کسی کی صفت، کسی کے کمال کے سامنے عظمت جلالت کا اعتراف کرتے ہوئے سرنڈر ہو جانا، حمد ہے، یہ حمد ہے. اور وہ جو مثلا شاعر چاند کی خوبصورتی دیکھ کر مثلا ایک شعر بول دیتا ہے، وہ بھی حمد ہے، لیکن پست حمد ہے، کیونکہ پست چیز کا پست اظہار کیا ہے اس نے. اور بہترین حمد کیا ہے، بہترین حمد یہ کہ جو سب سے زیادہ کامل ہے اس کے سامنے خضوع اور خشوع کا سب سے اچھا اظہار کر دینا، یہ حمد ہے. بس حمد صرف تعریفی جملات منہ سے نکالنا نہیں ہے، حمد کسی کی عظمت کے سامنے اپنے آپ کو جھکا لینا حمد ہے. اب یہ حمد خدا کے لیے ہے، یہ حمد خدا کے. اچھا آج تک ہم نے ایسی حمد کی ہے، ہم نے حمد کی ہے کبھی خدا کی؟ اگر ہم نے حمد کی ہوتی تو ہم حامد ہوتے. اور بہرحال یہ حمد بہت وسیع، پر دیکھا آپ نے حمد صرف وہ نہیں تھا جو ہم سمجھ رہے تھے، ہم سمجھ رہے تھے ہمارے نزدیک تھا حمد کیا تھا، زبان سے تعریف کے کلمات جاری کرنا. اور حمد کیا نکلا، کسی عظمت کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا، یہ حمد ہے. اب وہ خدا خود حامد ہے، خود محمود ہے، اور نبی کا نام رکھا ہے محمد. چونکہ کسی کے عظمت کے سامنے اپنے آپ کو جھکا لینے میں دو عنصر ہیں، پہلے تو اس کی عظمت کو پہچانے، تو کس نے خدا کی عظمت کو پہچانا، پھر اپنے آپ کو جھکائے، کتنا جھکائے کہ اپنے آپ کو بھلا دے. بس نبی احمد، نبی احمد، نبی احمد ہیں خدا کے سامنے، اور پوری باقی کائنات کے سامنے نبی محمد ہو گئے. خود احمد ہیں خدا کے سامنے کہ پہچانا اور جھکا دیا، اور یہ پوری کائنات ان کے سامنے حامد ہے کہ اس پوری کائنات نے ان کو پہچاننا ہے اور اپنے آپ کو ان کے سامنے جھکا دینا ہے. پس نبی سمیا فی السماء احمد وفی الارض بے ابی القاسم محمد. یہ حمد ہے، یہ حمد ہے. ہم نے آج تک حمد کیے، جس دن ہم کوئی اپنی زندگی کا پاکیزہ ترین کام کریں گے یا کرتے ہیں اس وقت ہم نے حمد کیے، بس باقی جو زبان سے کہتے ہیں کیا، یہ حمد کی نقل ہے، یہ حمد کی زبانی نقل ہے. اصل حمد ہم اس وقت کرتے ہیں جب ہم خدا نمتال کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں، جھکا دیتے ہیں، یہ اس کی اصلی حمد ہے. باقی زبانی حمد ہے، بس کچھ حمدیں زبانی حمد ہیں، کچھ حمدیں جو وجود میں حمد ہیں، ہمیں وجود میں اس کی حمد کرنی چاہیے. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، آخرت میں حمد اس کی ہے، کیوں؟ دنیا میں تو پھر کچھ ہیں جو اس کی حمد نہیں کرتے، آخرت میں سب اس کی حمد کرتے ہیں. اس دنیا میں اس نے چند انسانوں سے کہا بھائی تم جو کرنا چاہو کر لو، تو وہ ہم نہیں کر رہے. ہم نہیں کر رہے کیا مطلب الحمدللہ نہیں کہتے؟ نہیں، یہ نہیں، سرنڈر نہیں کر رہے اپنے آپ کو. اچھا جب آخرت میں پہنچیں گے تو کیا ہوگا؟ اب تو حمد کے سوا کوئی چارے کار رہے گا ہی نہیں، وہاں تو سب نے حمد کرنی ہی کرنی ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ. بس ایک اور بات دیکھیے گا، پوری کائنات میں چاند، سورج، ستارے، سیارے، جتنی مخلوقات ہیں سب اللہ کی حمد کر رہے ہیں سوائے چند بے عقل انسانوں کے. سمجھ رہے ہیں؟ اگر یہ سمجھ میں آئے حمد، اب سمجھ میں آتا ہے کہ فرمایا ان من شیء الا یسبح بحمدہ. کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی حمد کی تسبیح نہ کرے. ولیکن لا تفقهون تسبیحهم، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. یہ ہماری مشکل. بس اس پوری کائنات کے اندر چاند، سورج، ستارے، سیارے، کوئی نہیں ہے جو خدا کی حمد سے باہر نکلتا ہو. سب اس کی حمد کرتے ہیں، سب اس کی تسبیح کرتے ہیں. تسبیح کسے کہتے ہیں؟ تسبیح پانی کے اندر ایسے تیرنے کو کہتے ہیں جس میں کوئی ارادہ نہیں ہے، ایسے ہی گرے اور تیرتا رہے. اس کو عربی میں سباحہ بھی کہتے ہیں نا، سباحہ تیراکی کو کہتے ہیں. تسبیح یعنی یہ ہے کہ کوئی بلا ارادہ پانی میں گرے اور پانی کے فلو کے ساتھ یوں ہی چلتا ہوا تیرتا چلا جائے، یہ ہے تسبیح. پوری کائنات میں سوائے خدا کی حمد اور تسبیح کے کچھ نہیں ہے، سوائے چند بے عقل انسانوں کے. اور ہم بھی اس وقت شامل ہوتے ہیں جب ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں. ان بے عقل انسانوں کی فہرست میں ہم بھی شامل ہوتے ہیں جب ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں یا کم از کم غفلت کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم بھی ان چند بیوقوفوں میں شامل ہو جاتے ہیں. ورنہ یہ پوری کائنات سوائے حمد اور تسبیح کے کچھ نہیں کر رہی، سب حمد و تسبیح کر رہے ہیں. اچھا جب ہم بھی حمد و تسبیح کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ پوری کائنات ہمارا ساتھ دینے کو تیار ہے. اور جیسے ہم حمد و تسبیح سے ہاتھ کھینچتے ہیں، پوری کائنات کیا کرتی ہے؟ پھر ہم سے لڑتی ہے، پھر ہم سے لڑتی ہے. اور جب یہ لڑتی ہے تو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں یہ کیا ہو گیا ہے، دنیا میں اتنے جھگڑے کیوں ہیں، اتنی جنگیں کیوں ہیں، اتنے قحط کیوں آ رہے ہیں، اتنے زلزلے سیلاب کیوں آ رہے ہیں، یہ کیوں آ رہے ہیں؟ تسبیح خدا نہیں ہو رہی ہے زمین کے اوپر، حمد خدا نہیں ہو رہی ہے. تسبیح اور حمد نہیں ہوگی، پوری کائنات لڑے گی، زمین بھی لڑے گی پھر ہم سے، یہ برکتیں نہیں دے گی ہمیں. اور جب وہ وجود مقدس پردہ غیب سے نکل کر تشریف لائیں گے اور ہم لوگ زمین پر خدا کی حمد اور تسبیح جاری کریں گے، اب زمین و آسمان اپنے خزانے اگلنا شروع کر دیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم بھی پھر وہی کر رہے ہوں گے جو یہ زمین و آسمان پہلے سے کر رہے تھے، تو پھر یہ اپنے خزانے اگل دیں گے. بس یہ سب کچھ بہت آسان ہے، قانون کے مطابق بالکل صحیح ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جب امام تشریف لائیں تو زمین و آسمان کی برکتیں ملنی چاہیے. کیوں؟ جب وہ تشریف لائیں گے یملؤ الارض قسطاً وعدلا، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، عدل و انصاف سے بھر دیں گے، زمین پر خدا کی حمد جاری ہو جائے گی. جیسے حمد و تسبیح ہوگی، پوری کائنات تو پہلے حمد و تسبیح کر رہی تھی، ہم سب اس کے ساتھ ہم رنگ ہو جائیں گے، ہمارا اس کا رنگ ایک ہو جائے گا، صبغت اللہ، اللہ کا رنگ. ومن احسن من اللہ صبغتن، اللہ کے رنگ سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ جیسے ہم اس پوری کائنات کے ساتھ مل کر تسبیح خدا کریں گے، حمد خدا کریں گے، یہ زمین آسمان ہمارے سامنے مطیع ہو جائیں گے، خاضع ہو جائیں گے، اپنی برکتیں اگل دیں گے. جیسے کہ ہمارے پاس روایت کے اندر موجود ہے کہ امام نے فرمایا اگر تم اللہ کی بندگی کرو تو درندے حیوانوں کے اوپر سواری کرو گے اور یہ تمہارے مطیع رہیں گے. تو یہ سب ہو سکتا ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. وہ حکمت بھی رکھتا ہے، آگاہ بھی ہے. حکمت رکھتا ہے، آگاہ، کوئی کام بغیر حکمت کے نہیں ہے، ہر چیز میں حکمت ہے، ہر چیز سے آگاہ ہے. کتنا آگاہ ہے؟ یَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا. وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ زمین سے باہر نکلتا ہے، سب جانتا ہے. اگر اس کی مادی انٹرپریٹیشن کریں تو یہ ہے کہ زمین کے اوپر جتنا بھی پانی برسا اور زمین میں گیا، سب جانتا ہے. جتنے لوگ مرے اور زمین میں گئے، سب خدا کو پتا ہے. جتنے چرن پرن، درخت، شجر، جتنا کچھ گرا زمین میں گیا، سب خدا کو پتا ہے. وما یخرج منہا، اور جو کچھ اس سے نکل رہا ہے، چاہے وہ گندم کا ایک دانہ ہو، چاہے وہ سیب کے درخت کی ایک کھو پھوٹی ہو، جو کچھ اس زمین سے نکلتا ہے سب خدا جانتا ہے. وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، جو آسمان سے نازل ہوا وہ سب خدا اس کو جانتا ہے. اب ایک جملہ اور بھی ہے، اور جو کچھ آسمان میں چڑھتا ہے اس کو بھی جانتا ہے. تین جملوں کی تفسیر تو ہم نے مادی کر لی، جو زمین میں گیا چلو پانی ہو گیا، انسان ہو گئے، چرند پرند ہو گئے، جو زمین سے نکلا چلو گندم جو کی بالیاں ہو گئیں، یہ بھی صحیح، جو آسمان سے گرتا ہے چلو وہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ جو آسمان سے بارش گرتی ہے وہ بھی. اب وہ جو آسمان میں چڑھتا ہے اس کے کیا بولیں گے؟ بادل. تو سمجھ میں آئے گا کہ نہیں، یہ سب مادی نہیں ہے، یہ سب معنویات پر ہیں، ان کی تفسیر مادیات پر ممکن نہیں ہے، چونکہ تین جملوں کی تفسیر مادی سے ہو رہی ہے، چوتھی کی مادی سے تفسیر نہیں ہو رہی ہے. اس میں اس کا مطلب یہ سب روحانی معاملات ہیں، کچھ اور ہیں اس کے پیچھے. وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، اور وہ رحم کرنے والا اور بخشنے والا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد. وقال الذين كفروا لا تاتينا الساعه، اور وہ جو وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ کہتے ہیں کہ وہ گھڑی ہم پر کبھی نہیں آئے گی. جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ کہتے ہیں یہ گھڑی ہم پر کبھی نہیں آئے گی، وہ وقت ہم پر کبھی نہیں آئے گا. بس یہ سب سمبولک ہے، وہ وقت نہیں آئے گا. کون سا وقت؟ اب ہم لوگوں کو پتا ہے کہ وقت کا مطلب وہ وقت ہے کہ جب اس پورے نظام نے پلٹ کر کہیں جانا ہے، یہ پورا نظام کلپس کر جائے گا، سب ختم ہو جائے گا اور ہم نے پلٹ کر جانا ہے. اچھا یہ خوبصورتی آپ نے دیکھی ہے، پتہ نہیں ایسے ہی میں ذہن کو نزدیک کرنے کی خاطر کہہ رہا ہوں، جب جنوری کا مہینہ چل رہا ہوتا ہے، مارچ اپریل جون جولائی نومبر دسمبر، اب یہ گھوم کے جنوری آتا ہے یا آگے والا جنوری آتا ہے؟ کون سا والا آتا ہے؟ اچھا ایک ہمارا ذہن ہے اور ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے. ایک ہمارا ذہن ہے وہ کیا کہتا ہے، ہمارا ذہن یوں گھماتا ہے پھر دوبارہ جنوری پھر. اچھا گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے؟ اس کو آگے جانا چاہیے. وقت کون سا پیچھے آتا ہے؟ کبھی کبھی وقت پیچھے آیا ہے؟ جب میں اور آپ مریں گے آگے جائیں گے یا پیچھے جائیں گے؟ کیا ہوگا؟ صحیح ہے. قرآن کیا کہتا ہے، آگے جاؤ گے یا واپس جاؤ گے؟ قرآن ہمیشہ کہتا ہے واپس جاؤ گے. انا للہ و انا الیہ راجعون کا مطلب کیا ہے؟ ہم آگے نہیں جا رہے، واپس جا رہے ہیں. اس کا مطلب پہلے وہاں تھے کبھی؟ جہاں ہم جانے والے ہیں یہاں کبھی پہلے تھے؟ آپ کو یاد آ رہا ہے کبھی؟ آپ کو مجھے کیوں نہیں یاد آ رہا؟ راجعون تو اس وقت ہو گئے، مثلا میں پاکستان سے آیا ہوں تو میں کہوں گا بھائی میں پلٹ کے جاؤں گا پاکستان، لیکن اگر میں پاکستان سے دبئی آیا اور میں دبئی سے انگلینڈ جانا ہے تو میں کہوں گا میں پلٹ کے انگلینڈ جاؤں گا. اور خدا نے متعال کیا کہہ رہا ہے کہ یہ جو تم موت کے بعد آگے جاؤ گے یا آگے نہیں جاؤ گے، یہ پلٹ کے آؤ گے. تو میں کب تھا وہاں پر، تھا کب کے پلٹ کے وہاں پہ جاؤں گا؟ اس پہ ہم نے غور کیوں نہیں کیا آج تک؟ اب دیکھیے آیت کریمہ کیا کہہ رہی ہے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَ السَّاعَةِ، وہ لوگ جو کفر اختیار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ گھڑی ہم پر کبھی نہیں آئے گی. کون سی گھڑی، آگے والی یا پیچھے والی؟ پیچھے والی. اللہ کہہ رہا ہے پیچھے جانا ہے، ایسا آگے جانا نہیں ہے، واپس جانا ہے تم لوگوں نے. یہ واپس کون سا واپس ہے؟ پھر بہت سارے سوالات شروع ہو جاتے ہیں کہ بھئی اگر میں واپس جاؤں گا، مثلا فرض کر لیتے ہیں، میں گھڑی ابھی دیکھ رہا تھا، فرض کرتے ہیں ٹاپ جس پہ گھڑی کے اگر نمبرز کے اوپر غور کریں، 12 لکھا ہے سب سے اوپر، یہ 1 بھی ہے ظاہر ہے، سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. اگر ہم اس کو خدا سوچ لیتے ہیں کہ سرکل کے انتہا میں خدا ہے، تو ہم جو نیچے باٹم میں 6 ہیں یہ مادی دنیا ہے، یہ مادی دنیا ہے. تو ہم کہیں سے آئے ہیں اور پلٹ کر کہیں واپس جائیں گے. ہم کہیں سے آئے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. صرف ایک بات ہے، ہمیں ابھی تک یہ سمجھ میں نہیں آئی، جو آئے تھے تو کن کن سٹیجز کو طے کر کے آئے تھے؟ اور یہ جو جائیں گے واپس اب کہاں کہاں سے گزر کے واپس جائیں گے، یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے صحیح. اب میں اجمالا نرس کرتا چلوں، یہ جو ہم چھ پر ہیں یہ ہماری مادی دنیا ہے، سب سے کم ٹائم یہیں پر رکنا ہے بس. جتنی جگہوں پہ پہلے رکے ہیں بہت لمبے لمبے اسٹے تھے، اور آگے جتنی جگہوں پہ رکنا ہے اللہ نہ رکائے ڈائریکٹ پہنچا دے، بہت لمبے لمبے اسٹے ہیں، بہت لمبے لمبے. یہ جو چھ ہے یہ سب سے چھوٹا اسٹے ہے، لیکن کمال اس میں ہے کہ اگر کوئی اس کو یوٹیلائز کر لے تو آگے کے 15-20 منٹ آرام سے گزار دے گا. لیکن اگر کسی نے یہ ایک منٹ صحیح استعمال نہیں کیا آگے پھنس جائے گا، آگے کلاک بہت بڑی ہے. پھر ہم یہاں پر ہیں، اگر ہم اس 50-60 سال کو یوٹیلائز کر گئے کمال کا کام کر دیا، آگے کے 15-20 منٹ کھٹ سے گزر جائیں گے. اور خدا نہ کرے اگر یہ 50-60 سال استعمال نہیں کیے لاکھوں سال کے لیے پھنس جائیں گے، لاکھوں سال کے لیے واپسی کے اس سفر میں کہیں نہ کہیں بلاک ہوتے ہوئے جائیں گے، اور نہیں معلوم کتنے لاکھ سال لگ جائیں گے کہ پھر ہم کہیں اس منزل پر پہنچیں جن سالوں کا ہمیں کچھ نہیں معلوم کہ وہ 365 دن ہیں یا کیا ہیں وہ. اور خدا تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہمارا ایک دن تمہارے 50,000 سال کے برابر ہے، قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے. وہ جو کفر اختیار کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ لا تاتین الساعة. اچھا یہ جو کفر اختیار کرتے ہیں یہ مثلا روسٹرم پہ جاتے ہیں لاؤڈ اسپیکر مائک ہاتھ میں لے کر کہتے ہیں لا تاتین الساعة، ایسا ہوتا ہے؟ مثلا وہ ایک بہت بڑے ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر کہتے ہیں اب وہ قیامت نہیں آئے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کفر اختیار کرتے ہیں وہ لاؤڈ اسپیکرز پر اعلان کرتے ہیں قیامت نہیں آئے گی. نہیں، لاؤڈ اسپیکر پہ اعلان نہیں کرتے، ان کا عمل کہتا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں قیامت نہیں آئے گی. اور وہ جو کفر اختیار کرتے ہیں وہ کون ہیں؟ سب کے سب کرسچنز ہیں، سب کے سب ہندو ہیں، سب کے سب مثلا کمیونسٹ ہیں. یہیں کہ نہیں، یہ جو کفر اختیار کرتے ہیں مسلمان بھی ہیں. یہ جو کفر اختیار کرتے ہیں جو لاؤڈ اسپیکر پہ نہیں کہتے، ان کا عمل کہتا ہے کہ قیامت نہیں آئے گی، ان میں وہ سارے مسلمان شامل ہیں جن کا عمل کہہ رہا ہے کہ قیامت نہیں آئے گی. اور ہم بھی اس فہرست میں شامل ہوتے ہیں جب کوئی ہم ایسا کام کرتے ہیں جس میں ہم قیامت سے غافل ہوتے ہیں، ہم بھی اس کفروں میں شامل ہیں پھر، کیونکہ ہم بھی اپنے عمل سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں قیامت نہیں آئے گی. دانا مطال فرماتا ہے وہ لوگ جو کفر اختیار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں لا تاتین الساعة، اس کے لیے اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا یہ بات بھی عرض کرتا چلوں آپ کی خدمت میں، جتنے بھی میرے اور آپ کے اعمال ہیں سب کے سب ہماری روح کے اوپر پتھر کی لکیر بن رہے ہیں، پتھر کی لکیر بن رہے ہیں. اور یہی وہ چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں اس کے لیے زبان استعمال نہیں کر رہے، وجود چیخ رہا ہے. بالکل ایسے جیسے میں آپ کے سامنے لکڑی کا کوئی ماسٹر پیس لے کر جاؤں تو اس کے نیچے مجھے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اسے کسی بہت اچھے کارپینٹر نے بنایا ہے، اسے کسی بہت اچھے آرٹسٹ نے بنایا ہے. نہیں، اس کا وجود چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ اس کو کسی آرٹسٹ نے بنایا ہے. میں اور آپ جب قیامت کے دن اتریں گے اور یہ وجود کہے گا کہ مثلا اچھا یا برا، تو اس کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ وجود خود پکار رہا ہوگا زبان استعمال کیے بغیر، اپنی تمام ہیئت کے ساتھ، اپنی تمام شکل کے ساتھ، تمام وجود کے ساتھ کہ یہ ایسا ہے. اس کے لیے کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. لہذا قرآن کریم فرماتا ہے یہ جو کافر ہیں جنہوں نے کفر اختیار کیا یہ کہتے ہیں کہ لا تاتین الساعة، وہ وقت نہیں آئے گا. قل بلا وربی لتأتینکم عالم الغیب، ان سے کہہ دیں رسول کہ ہاں اور میرے رب کی قسم جو غیب جاننے والا ہے، یقیناً تم پر ضرور وہ گھڑی آئے گی، وہ گھڑی ضرور آئے گی. اچھا گھڑی کیوں ضرور آئے گی؟ اس کی وجہ یہ کہ اگر وہ گھڑی نہ آئے تو خدا تعالیٰ عادل نہیں ہے، اور خدا یقیناً عادل ہے. اگر وہ گھڑی نہ آئے تو اس کا مطلب خدا کے اندر حکمت نہیں ہے پھر، اور خدا حکیم ہے. تو اس کی حکمت، اس کا عدل، اس کی تدبیر سب تقاضا کر رہی ہے کہ وہ وقت ضرور آنا چاہیے، ورنہ سب خراب ہو جائے گا. لا يعزب عنهم مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين، کہ جس کے اوپر ہم بعد میں بات کریں گے. یہ ہے عقائد. اب ہماری جو اصلی مشکل ہے ہماری معرفت کی کمی ہے. اگر میں پہلے سے عطف کروں سب کچھ, معرفت کی کمی اس وجہ سے ہم نے محنت نہیں کی اس چیپٹر کے اوپر, ہم نے اس چیپٹر پہ محنت نہیں کی, ہم نے اس کو انڈرسٹوڈ سمجھ لیا اور داخل ہو گئے اسلام کے اندر, چونکہ ہم پہلے سے ہی تھے اجداد کی وجہ سے. سمجھا اس کے اوپر محنت نہیں کرنی, محنت نہ کرنے کی وجہ سے شناخت میں کمی ہو رہی ہے, شناخت میں کمی کی وجہ سے بندگی میں کمی ہے, بندگی میں کمی کی وجہ سے یقین میں کمی ہے, یقین میں کمی کی وجہ سے عمل صالح نہیں ہے, عمل صالح نہ ہونے کی وجہ سے مقامات سے محروم. یہ بہتر ہوتا چلا جائے کہ ہماری معرفت بڑھتی چلی جائے تو یہ ساری چین ہماری بنتی چلی جائے گی. اس میں ہمیں محنت کرنی پڑے گی. میں نے عرض کیا ماہ مبارک رمضان ہے, اور اس میں جو بہت بڑا کام ہو سکتا ہے وہ یہ کہ اہل بیت کے حضور توسل کیا جائے, کیونکہ معرفت کے اور تمام فیوزات و برکات الہیہ کے دروازے خود اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ذوات مقدسہ ہیں, اس کے علاوہ کوئی فیض نازل نہیں ہوتا. ہمیں اس بات پر بھی معرفت حاصل نہیں ہو پا رہی کہ ان کی معرفت, اللہ کی معرفت بغیر در اہل بیت کے حاصل نہیں ہو سکتی ہے. ہمیں اس کے اوپر معرفت لینی پڑے گی کہ اس وجود مقدس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے اس دنیا کے اندر, کہ جتنا ان سے فیض حاصل کریں گے اس صورت میں میں اور آپ آگے بڑھیں گے. خدا تعالیٰ نے ہمارے کام کو آسان کر دیا. اگر کربلا نہ ہوتی اور لوگ اہل بیت کو نہ پہچانتے تب بھی حجت اللہ کی پوری تھی, تب بھی خدا کی حجت پوری تھی. خدا ان سے پوچھ سکتا تھا تم نے کیوں نہیں پہچانا اہل بیت کو, پھر بھی خدا نے کربلا کی, پھر بھی اہل بیت نے قربانی دی کہ اب اگر کوئی اندھا بھی ہے تو اب تو پہچان لو, کوئی ہے کائنات میں جو کربلا کی نقل اتار سکے؟ کربلا پوری کائنات پر خدا نے متعال کی عدل کی حجت پوری نہیں کر رہا ہے, اس کی رحم کی حجت کو پورا کر رہا ہے. کہ اگر کربلا نہ ہوتی تب بھی خدا کی حجت پوری تھی, اہل بیت اطہار علیہ السلام کے وجود کو پہچان لینا چاہیے تھا. کربلا کے ہوتے ہوئے اب تو اندھے کو بھی جان لینا چاہیے تھا کہ خدا کا نمائندہ زمین کے اوپر کون ہو سکتا ہے. وہ جو اپنے شیر خوار کو اپنے ہاتھوں میں ذبح ہوتا دیکھ رہا ہے اور پھر بھی خدا کی تعریف کر رہا ہے, اس کے سوا اللہ کا نمائندہ کون ہو سکتا ہے؟ کہ اگر کسی نبی کے اندر بھی اس امتحان سے گزرنے کی طاقت ہوتی تو شاید خدا نے متعالی اس کو بھی گزار دیتا اس امتحان سے. سید الشہداء نے یہ بڑا عظیم شان امتحان دے کر حجت پوری کر دی پوری کائنات کے اوپر. اب اگر ہم ایک جملہ کہیں وہ یہ کہ خون مقدس علی حضرت علی اصغر اللہ کی حجت ہے, اس میں کیا پریشانی ہے؟ اس مظلوم گلے سے گرے ہوئے چند قطرے اللہ کی حجت ہیں, اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. بس اگر کوئی یہ کہے امام زمانہ تشریف لائیں گے خون علی اصغر کا حساب لیں گے, بالکل صحیح ہے جملہ, کیا پریشانی ہے؟ وقت کے امام تشریف لائیں گے, لوگوں سے کہہ سکتے ہیں, لوگوں سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے نہیں سنا تھا میرے جدے امجد نے اپنا شش ماہ قربان کیا تھا, تمہیں احساس نہیں ہوا کہ قربانی کیسی قربانی تھی؟ بس خون علی اصغر حجت خدا ہے, اللہ کی حجت ہے. اب اگر میں ایک جملہ اور عرض کروں, زینب کی چادر اس سے بڑی حجت ہے. بی بی زینب صلی اللہ علیہ کا اسیر بننا, ایک دربار سے دوسرے دربار جانا, ایک بازار سے دوسرے بازار جانا, یہ سب اللہ کی حجت کا نظام ہے کہ اس نے پوری دنیا کے سامنے ثابت کر دیا کہ اے دنیا والوں ذرا دیکھو یہ حجت خدا ہے, ان کے ذریعے سے حجت پوری ہوتی ہے. آپ کبھی بھی ماہ رمضان کے اندر تنہائیوں میں بیٹھے ہوں, آپ چاہتے ہوں خدا نمتال کی برکتیں آپ کے اوپر نازل ہوں, اور ماہ مبارک رمضان میں تنہائی میں بیٹھنے کا وقت مل جاتا ہے, کبھی تنہائی میں بیٹھے ہوں, فرض کریں آپ کا عبادت کا دل نہیں چاہ رہا, آپ چاہتے ہیں عبادت کریں عبادت کا دل نہیں چاہ رہا, تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, یوں ہی سر دے کر بیٹھ جائیں, اپنے امام سے کہیں مولا آپ کو آپ کے جد امجد کی تسلیہ درس کرنے آیا ہوں, مولا میں عبادت گزار نہیں ہوں, میں متقی پرہیزگار نہیں ہوں, لیکن میں آپ کے جد امجد کا ماننے والا آیا ہوں, آپ سے برکتیں طلب کرنا چاہتا ہوں, پیغمبر کے رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھائیں. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار تو نے ماہ مبارک رمضان کی فضیلت سے نوازا ہے. پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس کی برکتوں سے مستفیض فرما. اے پاک پروردگار تو نے اپنے بہترین بندوں کو جو بہترین جزا دینی ہے تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں بھی اس میں شامل فرما. اے پاک پروردگار ہمارے مرحومین تیری رحمت کے منتظر ہیں. پاک پروردگار ماہ مبارک رمضان کی برکتوں سے رحمتوں سے ان کے بھی تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. اے پاک پروردگار جن علماء سے ہم نے سیکھا ہے چاہے وہ اس دنیا میں ہیں یا اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کے علم تقویٰ میں اضافہ فرما. اے پاک پروردگار جن عرفا نے ہمیں تیرا راستہ سکھایا اہل بیت اطہار کی شاگردی کے ذریعے سے پاک پروردگار ان عرفا کے مقامات کو بلند تر فرما. اے پاک پروردگار تمام آرزوئیں امیدیں تیری حجت کے لیے ہیں. پاک پروردگار تجھے واسطہ تیری حجت کا جو بیمار ہیں ان کو شفا عاجل و کامل نصیب فرما. جو مشکلات میں ہیں اپنی اولاد کی خوشیوں کے منتظر ہیں پاک پروردگار جو خود اولاد کے متمنی ہیں تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ماہ مبارک رمضان میں انہیں خوشیاں نصیب فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے بہترین جانساروں میں قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.